اتوار 27 نومبر کا سیربین سننے والوں کو حسین عسکری کا سلام۔ برطانیہ میں مساوات اور انسانی حقوق کے کمیشن نے سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بیانات میں اعتدال پیدا کریں۔ کمیشن کو یہ کیوں کہنا پڑا؟
ریفرنڈم کے بعد 41% جو انکریز ہوئی ہے، اس سے بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں اور گورنمنٹ سے باہر ہیں اور میڈیا میں ہیں، ان لوگوں کو بہت کنسرن ہے کہ یہ بہت ہی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ برطانیہ میں دی ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن نے برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد نفرت پر مبنی جرائم اور نسلی امتیاز سے متعلق واقعات میں اضافے کا انکشاف کیا ہے۔ کمیشن نے برطانوی پارلیمانی رہنماؤں اور میڈیا پر زور دیا ہے کہ انہیں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ تفصیل سنیے شیراز حسن سے۔
دی ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک خط میں کہا ہے کہ انگلینڈ میں کسی سفید فام شخص کے مقابلے میں سیاہ فام شخص کے قتل کا 3 گنا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ نسلی اقلیتوں میں بے روزگاری کی شرح کہیں زیادہ ہے۔ طاقتور اور بڑے عہدوں پر نسلی اقلیتوں کے لوگوں کی نمائندگی بہت کم ہے۔ یہ خط ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب تھامس میئر کو لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی ایم پی جو کاکس کے قتل کے الزام میں بدھ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جو کاکس کو یورپی یونین سے علیحدگی کے سلسلے میں ہونے والے ریفرنڈم کی مہم کے دوران چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔
شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی افواج نے مشرقی حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول 2 بڑے قصبوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تفصیل سنیے شجاع ملک سے۔
ہنانو وہ پہلا علاقہ تھا جس پر 2012 میں باغیوں نے قبضہ حاصل کیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی حلب میں ہنانو پر قبضے سے شامی فوج کو باغیوں کے زیر قبضہ دیگر علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ شامی حکومت نے مشرقی حلب پر قبضہ واپس لینے کے لیے 15 نومبر کو پیش قدمی کا آغاز کیا تھا۔ شہر میں تقریباً 3.25 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومتی افواج کے حلب کے مشرقی علاقوں میں داخل ہونے کے بعد سینکڑوں افراد نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ شہریوں نے گزشتہ رات ہی ان علاقوں کی جانب سفر کا آغاز کر دیا تھا جہاں حکومتی افواج کا مکمل کنٹرول ہے۔
یوگنڈا میں سیکیورٹی فورسز اور ایک علیحدگی پسند گروہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھڑپوں میں اب تک 55 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی لیڈر چارلز ویسلی پر الزام ہے کہ وہ ان عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو کہ ملک کے مغربی حصے میں علیحدہ ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ جنوبی افغانستان کے صوبے ہلمند کے گورنر حیات اللہ حیات نے طالبان قیادت کی افغانستان میں موجودگی کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی قیادت ایک بار پھر ہلمند صوبے میں اپنے قدم جما چکی ہے۔ حیات اللہ حیات نے صحافیوں کو بتایا کہ صوبے میں طالبان کے بعض کمانڈرز تو موجود تھے، تاہم ان کی اعلیٰ قیادت پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ہے۔ انڈین پنجاب میں 10 مسلح افراد نے نابھا سینٹرل جیل پر حملہ کیا۔ اس دوران جیل سے ایک مشتبہ سکھ شدت پسند اور دیگر جرائم پیشہ افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تفصیل سنیے سبا ناز سے۔
انڈین پولیس کے مطابق مسلح افراد نے علی صبح جیل پر حملہ کیا۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں خالستان لبریشن فورس کے سربراہ ہرمندر سنگھ اور 4 دیگر مجرم شامل ہیں۔ ہرمندر سنگھ کو نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا، ان پر دہشت گردی کے متعدد مقدمات ہیں۔ جیل سے فرار ہونے والے دیگر قیدیوں میں وکی گویندر، گرپریت، نیتا دیول اور وکرم جیت شامل ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جبکہ ریاست میں ہائی الرٹ ہے۔
انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کیش رقم استعمال کرنے کی بجائے آن لائن بینکنگ کے طریقے اپنائیں۔ انڈیا میں 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی کے متنازع اقدام کے بعد یہ وزیر اعظم مودی کا پہلا بیان ہے۔ وزیر اعظم مودی نے چھوٹے کاروباری افراد کو کہا ہے کہ یہ ان کے پاس ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے کا ایک موقع ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا میں 90% کام کیش پر ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کا سرے سے بینک اکاؤنٹ ہی نہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست ویسکانسن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست کو فراڈ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج کی تذلیل یا چیلنج کرنے کی بجائے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتائیں، کیوبا میں سابق صدر فیڈل کاسترو کے انتقال کے بعد 9 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ سوگ کے دنوں کے دوران ان کی باقیات کو ان راستوں پر لے جایا جائے گا جن پر سے گزر کر ان کے ساتھیوں نے بتیستا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تفصیل سنیے نازش ظفر سے۔ کیوبا کے انقلابی رہنما اور سابق صدر فیدل کاسترو جمعے کی رات 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی یک جماعتی حکومت نے کیوبا پر تقریباً نصف صدی تک حکومت کی اور 2008 میں اقتدار اپنے بھائی کو منتقل کر دیا۔ ان کی آخری رسومات سینیچے کو ادا کی جائیں گی، جبکہ 4 دسمبر تک ملک میں سرکاری سطح پر سوگ منایا جائے گا۔ ان کے جسد خاکی کو نظر آتش کرنے کے بعد راکھ جنوب مشرقی شہر سانتیاگو میں دفن کی جائے گی۔ ان کے انتقال پر کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں غم کا عالم ہے، جبکہ میامی میں مقیم کیوبن افراد جشن منا رہے ہیں۔ عالمی سربراہان اور اہم شخصیات کی جانب سے فیدل کاسترو کے انتقال پر تعزیتی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ شام کے شہر حلب میں سرکاری افواج کو اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ شام کی جنگ میں یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے، اور حکومت کے خلاف لڑنے والے باغیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ پروگرام میں کچھ دیر کے بعد شامل کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں برطانیہ کے تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے معاشرے کی۔ لیکن یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس پر روشن خیال اور معتدل لوگ پریشان ہیں۔ برطانیہ میں ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن، یعنی مساوات اور انسانی حقوق کے کمیشن نے ملک میں نفرت پر مبنی واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن نے سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے معاملے، یعنی بریگزٹ پر اپنے بیانات میں اعتدال پیدا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ کمیشن نے سیاستدانوں سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہونے والی بحث صحیح معلومات اور احترام پر مبنی ہونی چاہیے۔ برطانیہ میں اس سال جون میں ہونے والے ایک ریفرنڈم میں عوام کی اکثریت نے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ مساوات اور انسانی حقوق کے کمیشن نے اس ریفرنڈم کے بعد ملک میں نسلی اور مذہبی بنیادوں پر نفرت اور اس کی وجہ سے ہونے والے حملوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں برطانوی معاشرے پر ایک دھبا قرار دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم دی ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے خط میں برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد نفرت پر مبنی جرائم، منظم طریقے سے ہونے والی دور رس ناانصافیوں اور نسلی امتیاز سے متعلق کئی باعث تشویش پہلوؤں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ کمیشن کے چیئرمین ڈیوڈ آئزک نے خبردار کرتے ہوئے کہا،
23 جون کے بعد سے نفرت پر مبنی جرائم کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں نسلی امتیاز کو قابو میں کرنے کے لیے فوری طور پر کوششیں بڑھانا ہوں گی، ورنہ معاشرے میں تفرقہ بڑھے گا اور نسلی کشیدگی میں اضافہ ہونے کا خطرہ رہے گا۔ اگر آج کے برطانیہ میں آپ سیاہ فام ہیں یا نسلی اقلیت ہے، تو آپ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ کبھی آپ کو قومی معاشرے کا حصہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں کس قدر سخت اور دور رس نسلی امتیاز کی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ یہ خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تھامس میئر کو لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی ممبر پارلیمان جو کاکس کے قتل کے الزام میں بدھ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جو کاکس کو یورپی یونین سے علیحدگی کے سلسلے میں ہونے والے ریفرنڈم کی کیمپین کے دوران چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ڈیوڈ آئزک نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ انہیں بھی اس طرح کے جرائم پر قابو پانے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیاستدانوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ اشتعال کو ہوا دینے کی بجائے اپنے مباحثے میں تحمل اور لوگوں کو درست معلومات فراہم کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے الفاظ عوام میں کتنا اثر رکھتے ہیں۔ بریگزٹ کے بعد کیا اقدار میں کچھ تبدیلی آئی؟ اس سوال پر برطانیہ کے لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تقسیم تو ہمیشہ سے ہی تھی۔ ڈیوڈ آئزک نے کہا کہ ایسے سماج کی تعمیر جس میں کسی کی نسل سے اس کی منزل کا تخمینہ نہ لگایا جائے اور سماجی برابری کے لیے حکومت کو جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل کمیشن نے انکشاف کیا تھا کہ انگلینڈ میں کسی سفید فام شخص کے مقابلے میں سیاہ فام شخص کے قتل کا 3 گنا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اسی طرح نسلی اقلیتوں میں بے روزگاری کی شرح دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ سفید فام لوگوں کے مقابلے میں نسلی اقلیت کے زیادہ لوگ غربت کا شکار رہتے ہیں۔ طاقتور اور بڑے عہدوں جیسے ججوں اور پولیس سربراہ وغیرہ کے عہدوں پر نسلی اقلیتوں کے لوگوں کی نمائندگی بہت کم ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم سمیت کسی قسم کی بھی قوانین کی خلاف ورزی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے اضافی رقم بھی مختص کی گئی ہے اور ایک جامع منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار۔ برطانیہ میں ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن نے ملک میں نفرت پر مبنی واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ میں نے اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے یہاں برطانیہ کی بات سپا یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی تعلقات اور یورپی امور کے ماہر ڈاکٹر افتخار ملک سے پوچھا کہ کمیشن کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
لگتا ہے کہ ایک تو گلوبل سطح پہ انٹالرنس بڑھ رہی ہے ریلیجن کے نام پہ اور ریس کے نام پہ، کلر کے نام پہ، اور دوسرا میرے خیال میں مغرب میں خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے۔ سول سوسائٹی کے جو گروپس ہیں، آپ نے اس کا ذکر کیا ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن کا، تو یہاں بھی بہت سارے کرائمز ہو رہے ہیں اور ان میں سے 80% مثلا پچھلے سال جو ہوئے ہیں 6,000 کے قریب رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے 80% جو کیسز ہیں وہ ریس ریلیٹڈ ہیں، ریشل ڈسکریمینیشن کے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، نان انگلش جو لوگ، پولش لوگ ہیں مثلا، ان کے حوالے سے، امیگرینٹس کے حوالے سے، اور صرف انگلینڈ تک نہیں ہے، اسکاٹلینڈ میں ہوئے ہیں، ناردرن آئرلینڈ میں ہوئے ہیں، ویلز میں ہوئے ہیں، اور مساجد کو اور اس کے علاوہ جو جیوش سیمیٹریز ہیں ان کا تقدس جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بہت پھیلتا ہوا فینامینا ہے جس سے کافی لوگوں کو تشویش ہے کہ کہیں۔
اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات ریفرنڈم کے بعد ہوئے ہیں، یہ جو بریگزٹ والا ریفرنڈم تھا،
اس سے پہلے یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن ان میں جو انٹینسٹی آئی ہے تقریباً وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 41% ہوئی ہے۔ تو ریفرنڈم کے بعد 41% جو انکریز ہوئی ہے، اس سے بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں اور گورنمنٹ سے باہر ہیں اور میڈیا میں ہیں اور خاص طور پہ اس کمیشن میں ہیں اور یونیورسٹیز میں ہیں، ان لوگوں کو بہت کنسرن ہے کہ یہ بہت ہی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے۔ 41% کا مطلب بہت بڑا اضافہ ہے، اور اس سے یعنی برطانیہ کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور برطانیہ سے باہر جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ بھی برطانیہ کی سوسائٹی پہ کافی اثر پڑ رہا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں یورپ میں، آپ نے بھی ان کا ذکر کیا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ وقتی ہیں، کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گی، یا ان کے دور رس اثرات ہوں گے اور یہ معاشرے میں کسی بڑی، جو یورپی معاشرے ہیں ان میں کسی بڑی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟
اس کی دو نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ الارمس نقطۂ نظر یہ ہے کہ یورپ کہیں دوبارہ 1920s اور 30s کی جو انٹالرنس کی پالیٹکس ہے، ٹوٹیلیٹیرین اور فیشسٹ، اس کی طرف تو نہیں جا رہا، اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ شاید وقتی طور پہ ایک بلمپ ہے جس کا اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ جب مسئلے حل ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے تو شاید ریسزم جو ہے، یا ریس کے حوالے سے جو وائلنس ہوتی ہے وہ، یا ریلیجن کے حوالے سے وہ کم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اس ان کے بین جو سچویشن ہے وہ زیادہ مجھے نارمل لگتی ہے کہ ایک طرف ان کے بارے میں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف ان کو زیادہ ایگزیجریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن پولیٹیشین اور سول سوسائٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات بہت تسلسل سے ہو رہے ہیں اور ان میں انٹینسٹی آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو رپورٹ آ جائی ہے تو اس میں ڈیوڈ آئزک نے، انہوں نے خط لکھا ہے سیاستدانوں کو کہ آپ اپنے سیاسی بیانات میں اس قسم کی چیزوں کے بارے میں احتیاط برتیں جس سے ریس اور ریلیجن کے نام پہ لوگوں میں ہیٹریڈ نہ بڑھے۔ تو یہ ہیٹ کرائمز ہیں، لیکن میرے خیال میں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ایکویلٹی کمیشن نے کہا ہے، سیاست دانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے بیانات کو ٹون ڈاؤن کریں، اس میں اعتدال لائیں، احترام لائیں دوسروں کے لیے، تو کیا یہ معاملہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر سیاست دان ایسا کرتے ہیں، یا بات اب سیاست دانوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے؟
سیاستدانوں کا مین رول تو ہے، کیونکہ سیاستدان الیکشن کے موقع پہ اور ریفرینڈم کے موقع پہ ریس اور امیگریشن کا جو یہ ایشوز ہیں ان کو انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہے کچھ سیاستدانوں نے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کی جو ایک پارلیمنٹ کی ممبر تھیں جو کاکس، ان کو ایک نیو نیٹزی نے لیڈز میں ہلاک کیا۔ تو ایک طرف سے یہ پولیٹیکل پروسیسز ہیں, لیکن ریسزم کو ریلیجن کے نام پہ یہ جو نفرت ہے اس کو صرف پولیٹیکل ایشو نہیں دیکھنا چاہیے, اس میں سوشل فیکٹرز بھی ہیں, اس میں اکنامک فیکٹرز میں ہیں, یہ فیکٹرز بھی ہیں, تھوڑا سا اس میں سیکسزم بھی ہے اور تھوڑی سی آئیڈینٹیٹی کے ایشوز بھی ہیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے ہولسٹک قسم کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. فی الحال یہ کمیشن جو ہے یہ سیاستدانوں پہ, اپوزیشن کے سیاستدانوں پہ اور جو حکومت میں سیاستدان ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری ڈال رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل,
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں, ایکویلٹی کمیشن, ہیومن رائٹس کمیشن, یہ کتنے مؤثر ہیں, اس طرح کے ادارے کتنا اثر ڈال سکتے ہیں یہ صورتحال پر؟
ان کی رپورٹس اور ان کی جو اس قسم کی کرسپونڈنس ہے اس سے ایک تو پبلک اویئرنیس بڑھتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ میڈیا خاص طور پہ گارڈین اور اس قسم کے نیوز پیپرز ہیں جو پلورلزم کے بارے میں زیادہ مثبت رائے رکھتے ہیں, میرے خیال میں ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ حکومت پہ پریشر پڑتا ہے کہ وہ اس قسم کی پالیسیز بنائیں کہ جس میں مائنورٹیز جو ہیں یا امیگرینٹس جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ تحفظ مل جائے.
یورپی معاشروں میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی, صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے ڈاکٹر افتخار ملک. یورپ کے بعد آئیے مشرق وسطیٰ کا رخ کرتے ہیں. شام سے اطلاعات ہیں کہ مشرقی حلب میں بڑے پیمانے پر عام لوگ دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں, کیونکہ سرکاری فورسز نے وہاں باغیوں کے زیر قبضہ سب سے بڑے ڈسٹرکٹ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. باغیوں کے ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ مشرقی حلب میں حنانو ڈسٹرکٹ اب شامی فوج کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اس کے علاوہ بھی مشرقی حلب میں سرکاری فورسز کو مزید کامیابیاں مل رہی ہیں. تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی.
سرکاری فوجیں حلب میں باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں. ادھر سینکڑوں شہری مغربی حلب کی جانب جا رہے ہیں جو سرکاری فوج کے کنٹرول میں ہے. یہ نقل مکانی اس وقت شروع ہوئی جب باغیوں کے زیر انتظام سب سے بڑے علاقے حنانو پر شامی فوج کا قبضہ ہوا. حنانو پر قبضے کے بعد سرکاری فوج کو دوسرے علاقوں میں موجود باغیوں کا محاصرہ کرنے میں مدد ملے گی. ادھر ایک اور علاقے جبل بدرو سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں شامی فوج کا قبضہ ہو گیا ہے. شامی فوج نے مشرقی حلب پر قبضہ کرنے کے لیے 15 نومبر کو پیش قدمی کا آغاز کیا تھا. اس علاقے میں تقریباً 3.25 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں. برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اب تک 219 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 27 بچے بھی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق علاقے میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت پائی جاتی ہے. دوسری جانب باغیوں نے حکومت کے زیر انتظام مغربی حلب کے علاقوں میں راکٹ حملے تیز کر دیے ہیں. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اس کارروائی کے آغاز سے اب تک ان حملوں میں 27 شہری ہلاک ہو چکے ہیں جن میں 11 بچے شامل ہیں. شامی فوج کے حنانو اور جبل بدرو پر قبضے کی کارروائی کو باغیوں کے خلاف سب سے بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. حنانو وہ پہلا علاقہ تھا جس پر 2012 میں باغیوں نے قبضہ کیا تھا. مشرقی حلب پر شامی افواج کی جانب سے دوبارہ قبضہ حاصل کرنا 5 سال سے جاری اس تنازع میں صدر بشار الاسد کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ فوج کی پیش قدمی سے مغربی علاقوں حیدریہ اور الاشعار سے 400 سے زیادہ شہریوں نے نقل مکانی کی ہے اور فوج نے انہیں اپنے زیر انتظام شہر کے مغربی حصے میں پہنچا دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگار سیبسٹین اشر کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب میں شہریوں کی جانب سے اب تک جنگ بندی اور انخلا کے سرکاری اعلانات کو مسترد کیا جاتا رہا تھا, اس لیے موجودہ پیش رفت انتہائی اہم ہے. حلب کا شمار شام کے اہم صنعتی اور کاروباری مراکز میں ہوتا تھا اور 2012 سے اس کے مغربی حصے پر حکومت اور مشرقی حصے پر باغیوں کا قبضہ چلا آ رہا ہے.
شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں سرکاری فوج کی اہم کامیابیاں, تفصیل بتا رہے تھے عمر آفریدی. میں نے اسی بارے میں امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی کے پروفیسر اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے پوچھا کہ مشرقی حلب میں سرکاری افواج کی یہ کامیابیاں شام کی جنگ میں کتنی بڑی پیش رفت ہیں.
دیکھیے, یہ پچھلے 4 سال کے بعد دماسکس کے لیے, بشار الاسد کے لیے اور رشیا کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. حلب جو ہے جو سیریا کا سب سے بڑا کمرشیل اور انڈسٹریل شہر ہوا کرتا تھا, مثال کے طور پہ جس طرح کے نیو یارک ہے امریکہ کے لیے, تو اس طرح سے حلب کو ہے سیریا کے لیے. تو اب اس اچیومنٹ کے بعد پچھلے 4 سال سے حلب کو بیسیکلی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا. مغربی حصہ سیریا کے گورنمنٹ کے اندر تھا اور جو مشرقی حصہ ہے وہ ریبلز جن کو ترکی اور امریکہ اور عرب ممالکوں کا سپورٹ حاصل ہے ان کے قبضے میں تھا, اور تھوڑا سا حصہ کرڈس کے حصے میں بھی تھا. لیکن اب اس اچیومنٹ سے جو سیریا کے جو اہم شہر ہیں سب سے بڑے, وہ سارے کے سارے دماسکس کے اندر یعنی بشر الاسد کے اندر آ چکے ہیں. تو اب بیسکلی جو پرانا سیریا تھا, اگر آپ پاپولیشن میں اگر 2009 میں جا کے سیریا کو دیکھتے ہیں تو جو جس طرح سے وہ ملک تھا اور جہاں پہ زیادہ تر آبادی تھی, وہ سارا علاقہ اب بشر الاسد کے قبضے میں آ گیا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے بشار الاسد کے لیے اور خاص طور سے رشیا کے لیے جو اب سیریا میں سب سے اہم پلیئر بن چکا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, شام کی سرکاری فوج اب مشرقی حلب میں داخل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے, جہاں لاکھوں عام لوگ بھی موجود ہیں جن کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے یا بشار الاسد صدر بشار الاسد کی حکومت ان کے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ یہ باغیوں کے حامی ہیں, تو انہیں اب کسی ممکنہ زیادتیوں سے کیسے بچایا جائے گا یا انہیں شامی فوج کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ جو عالمی برادری ہے وہ اس کا کوئی کردار اب ہے وہاں پر حلب میں؟
اب یہ ہے, دیکھیے ابھی تک تو چند ہزار آلریڈی ایسٹ سے ویسٹرن الپو کی طرف بھاگنا شروع کر دیے, کیونکہ وہاں مجھے لگتا ہے کہ ابھی سیریا کی فوجیوں کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے میں وقت لگے گا, کیونکہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ بھی جنگ چل سکتی ہے. تو یہ ریبلز اگر آسانی سے اگر نہیں ودرا ہوتے ہیں تو اسے باقاعدہ مطلب ہر گلی گلی جا کر ان کو بھگانا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس شیلنگ بہت ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ جو ریبل فورسز ہے وہ اب باہر سے شہر کے باہر سے شہر پہ بمباری کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے تقریباً 27 سے لے کے 30 سیویلینس ہلاک ہو چکے ہیں. سیریا اور رشیا کی بمباری میں تقریباً 400 اسی ہفتے سیویلینس ہلاک ہو چکے ہیں. تو وہ بیچارے پہلے سے وہ مطلب ان کے پاس سیز تھا کئی تقریباً 6-7 مہینے, سپتمبر سے 2015 کی سپتمبر سے جب سے رشیا نے مدد کرنا شروع کیا سیریا کی, جب سے ان کی حالت بری ہے, ان کے پاس نہ تو میڈیکل سپلائیز ہے نہ کوئی سپلائی سیج کی وجہ سے, اور اب تو بالکل سیرین گورنمنٹ کے رحم و کرم پر ہوں گے. اور کیونکہ گورنمنٹ چاہے گی کہ اس سویلین میں کہیں ریبیل یا آئی ٹی کے بندے چھپ کے نہ آپریٹ کرنا شروع کر دے, تو صورت حال اچھی نہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس کوئی انفلوئنس ہی نہیں رہا بشار الاسد
کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی, تو سیریا میں شام میں قیام امن کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور بھی کئی ممالک اس میں شامل ہیں, تو جو یہ مذاکرات تھے قیام امن کے لیے ان پر کیا اثر پڑے گا اب یہ مشرقی حلب کی صورت حال کا؟
مطلب اب بشار الاسد کے پاس انسینٹیو کم ہے نیگوشیٹ کرنے کا. اس سے پہلے وہ نیگوشیٹ کر کے یہ چاہتے تھے کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھے, لیکن اب تو ان کی حکومت مطلب وہ ڈنکے کی چوٹ پر وہ رکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فوجیں پچھلے ایک سال میں کافی مضبوط ہو چکی ہیں اور رشیا کا پریزنس بھی کافی کمیٹیڈ ہو گیا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ریبیلز کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے, مثال کے طور پہ امریکہ نے سیرین فوجوں پر ایک بار بھی حملہ نہیں کیا, بمباری نہیں کیا, لیکن رشیا نے مسلسل ریبیلز پر اور آئیسس دونوں پر حملہ کیا ہے. اور ان سارے دوران جنگ ترکی کا جو باتیں تو بڑی بڑی کرتی, لیکن انہوں نے الیپو کے مسئلے پر ڈائریکٹلی سیریا سے انگیج نہیں کیا. تو جب تک دوسرے ممالک سیرین فوجوں سے ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر سکتے, جب تک کوئی پریشر نہیں پڑنے والا ہے بشار الاسد پر, اور جو ڈیمانڈس جو کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کہ وہ اپنی حکومت چھوڑ دیں, وہ کیوں چھوڑیں گے وہ اپنی حکومت؟ کیونکہ اب تو وہ جنگ بھی جیت چکے ہیں, دمشق ان کے اندر ہے, الیپو ان کے اندر ہے, حما ان کے اندر, اور جو ریبلز جنگ ہار چکے ہیں ان شہروں میں ان کو حکومت کیوں دے گا؟ تو انٹرنیشنل کمیونٹی یا تو اپنی پوزیشن بدلے یا ایکسیپٹ کر لیں بشار الاسد. اور امریکہ نے ڈی فیکٹو بشار الاسد کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, مطلب وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں اس بات کا, لیکن جس طرح سے وہ ٹیکٹیکل ارینجمنٹ کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ, صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ پریفر کرتا ہے کہ سیریا بشار الاسد کے اندر رہے, بنسبت خود ان کے ریبیلز اور آئیسس، کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ جو یا جو اپوزیشن میں جو ریبیلز ہے ان میں سے بعض گروپ جبل النصرہ وغیرہ ٹائپ کی جو گروپس ہے شک کیا جاتا ہے کہ وہ القاعدہ کے فرینڈس ہے. تو ویسٹلی ایک پریشانی یہ ہے کہ اگر بشار الاسد کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو حکومتیں وہاں آئیں گی کیا وہ بہتر ہوں گی ہیومن رائٹس کی نوعیت سے یا ویسٹرن الائز کی نوعیت سے، یا ایسی حکومت ہوگی جس طرح سے آئیسس کی ہے؟ البتہ آئیسس کے خلاف وہ کمیٹڈ ہیں اور اس پہ بمباری کرتے رہیں گے. پچھلے دو تین مہینے میں امریکہ کی ساری توجہ صرف آئیسس پہ رہی ہے، اسد پر نہیں.
مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان، جو شام کے شہر حلب کے مشرقی علاقے میں سرکاری فورسز کی بڑی پیش قدمی کے بعد صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے. سیربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستانی باکسر محمد وسیم نے ورلڈ باکسنگ کونسل کا سلور ویٹ ٹائٹل جیت لیا ہے. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں ہونے والے اس مقابلے میں انہوں نے فلپائن کے باکسر گیمل مکرامو کو شکست دے کر اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا ہے. وہ سلور فلائی ویٹ ٹائٹل جیتنے والے پہلے جنوبی ایشیائی کھلاڑی ہیں. آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو ایڈیلیڈ میں ہونے والے تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے، لیکن یہ سیریز جنوبی افریقہ نے 2-1 سے جیت لی ہے. آج کھیل کے چوتھے دن میزبان ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 250 رنز پر آؤٹ کیا اور 127 رنز کا ہدف پورا کر کے نہ صرف وائٹ واش سے بچ گئی بلکہ مسلسل 5 ٹیسٹ میچز میں ہارنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہیملٹن میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن نیوزی لینڈ کی دوسری اننگ صرف 1 گیند تک محدود رہی اور بارش کی وجہ سے کھیل ختم کرنا پڑا. اس سے قبل پاکستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 216 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. نتیجے میں میزبان ٹیم نے 55 رنز کی برتری حاصل کر لی. بابر اعظم نے 90 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. ادھر موہالی میں انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر انڈیا نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 271 رنز بنائے ہیں، لیکن اسے انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 12 رنز درکار ہیں اور پہلی اننگز میں اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں. انگلینڈ کی جانب سے عادل رشید نے 3 اور بین سٹوکس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس سے قبل انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 283 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن نے تصدیق کی ہے کہ اس نے برطانیہ کے سابق فٹ بالرز کے ساتھ ان کے بچپن میں انہی کے کوچ کی جانب سے کی گئی جنسی زیادتی کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. فارمولا 1 کار ریس میں مرسیڈیز ریسر لوئس ہیملٹن ابوظہبی گراں پری کا آغاز پول پوزیشن پر کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے ٹیم میٹ نیکو روزبرگ پہلی 3 پوزیشنز پر آ جاتے ہیں تو وہ فارمولا 1 ٹائٹل جیت جائیں گے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبانہ. سیربینا بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستانی فلم دوبارہ پھر سے کہ ایک نہیں 2 ہیرو، ان سے بات چیت پروگرام میں کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے، لیکن یہاں سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا.
برطانوی تنظیم دی ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن نے برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد نفرت پر مبنی جرائم اور نسلی امتیاز میں اضافے کا انکشاف کیا ہے. شام میں حکومتی فورسز نے مشرقی شہر حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول دو اہم قصبوں کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے. شہریوں کی محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی جاری ہے. یوگنڈا میں سیکیورٹی فورسز اور ایک علیحدگی پسند گروہ کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 55 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے نوٹوں پر پابندی کے بعد پہلے بیان میں شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کیش رقم استعمال کرنے کی بجائے آن لائن بینکنگ کے طریقے اپنائیں. جنوبی وزیرستان کے صوبے ہلمند کے گورنر نے طالبان کی عادت کی افغانستان میں موجودگی کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. کیوبا میں سابق صدر فیڈل کاسترو کے انتقال کے بعد فضا سوگوار ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں فرحت جاوید. سیربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آئیے پاکستان کے صوبے بلوچستان کا رخ کرتے ہیں جہاں جسمانی طور پر معذور افراد کی ایک تنظیم ہمدرد معذوران نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سرکاری ملازمتوں میں معذوروں کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے عہدیداروں نے کہا کہ مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے معذور افراد سخت مشکلات سے دوچار ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہمدرد معذوران کے عہدیداروں نے کہا کہ بلوچستان میں معذوروں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں مختص 2% کوٹے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2% کوٹے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے معذور افراد نہ صرف اپنے خاندانوں بلکہ معاشرے کے لیے بوجھ بن چکے ہیں.
اگر ہمارے ملک میں 2% کوٹے پر عمل درآمد ہو جائے ہم بھی اس ملک کا خدمتگار اور بلوچستان والوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم معذور ہیں, بے ضمیر نہیں ہیں, لہٰذا ہمیں بیکاری نہ سمجھے.
انہوں نے بتایا کہ معذور افراد کو 63 ٹرائی موٹر سائیکلوں کی فراہمی کے لیے ٹینڈر بھی جاری ہو چکے ہیں, لیکن تاحال ان موٹر سائیکلوں کی فراہمی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے 14 نومبر کو اپنے جائز مطالبات کو منوانے کے لیے احتجاج کیا تو پولیس نے ان کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا, جس کا سرکاری حکام کی جانب سے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. انہوں نے سرکاری حکام سے اپیل کی کہ بہتر زندگی کے لیے ان کی مدد کی جائے,
دا ہمارے حال پر رحم کیا جائے. ہم وزیر اعظم پاکستان, گورنر, وزیر اعلیٰ بلوچستان, احکام بالا سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پوری طور پر اقدامات کیا جائے اور ہمیں باعزت پاکستانی کی عزت سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہماری مدد کیا جائے.
ہمدرد معذوران کے عہدیداروں نے کہا کہ اگر ٹرائی موٹر سائیکل کی فراہمی سمیت دیگر مطالبات پر عمل درآمد کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی تو بلوچستان کے معذور افراد معذوروں کے عالمی دن 3 دسمبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب پیش خدمت ہے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات, جو ہر اتوار کو وسعت اللہ خان لکھتے اور سناتے ہیں.
بھلے باقی دنیا کے میڈیا پہ فیدل کاسترو چھایا ہوا ہو, پر سانو کی پاکستان کے دیسی میڈیا کا آخری وقت تک بس نہیں چلا کہ خود ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کر دے, اور اگر واقعی ایسا ممکن ہوتا تو آج 4 جرنیل آرمی چیف ہوتے. وزیر اعظم نے اس بار بھی اتنی ہی احتیاط برتی جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ کا, نہیں ضیاء الدین بٹ کا تقرر کر رہے ہوں. آخر وقت تک سادے پانی سے دہی جمانے کی حکمت عملی جاری رہی. جانے کب ترکمانستان سے واپس آئے, کب ذاتی طور پہ فائل لے کے صدر ممنون کے پاس گئے. میڈیا کے پاس ککھ ایکسکلوسیو نہ تھا, چنانچہ اس طرح کے تبصروں پہ گزارا ہو رہا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ پروفیشنل سولجر ہیں, گویا ان سے پہلے کے سپہ سالار وابڈا سے ادھار میں مانگے گئے تھے. جنرل باجوہ کو کمان اور ایڈمنسٹریشن کا وسیع تجربہ ہے, گویا کوئی ایسا سپہ سالار بھی تھا جسے فوج کی کمان اور ایڈمنسٹریشن کی بجائے اریگیشن کا تجربہ تھا. وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے, یعنی پچھلوں کے ایمان کمزور تھے. جنرل باجوہ کا تقرر میرٹ پہ ہوا ہے, تو کیا جنرل راحیل شریف دیہی علاقوں کے کوٹے پہ اور جنرل کیانی پرچی پہ آئے تھے؟ نئے آرمی چیف کھلے ڈلے آدمی ہیں, معلوم نہیں اس خوبی سے کیا مراد ہے. آپ حسب ذوق و ذائقہ جو چاہے مراد لے لیں. نئے آرمی چیف غیر سیاسی سوچ رکھتے ہیں. اب تک جو 15 سپہ سالار مقرر ہوئے ان میں سے کچھ تقرری سے پہلے کیا کسی سیاسی تنظیم کے کارڈ ہولڈر بھی رہ چکے تھے؟ جنرل باجوہ چیف کی دوڑ میں ڈارک ہارس تھے, اس بات کا اردو ترجمہ شاید یہ ہے کہ وہ میڈیا خواہشات کی فیورٹ امیدواری فہرست سے باہر تھے یا جس اینکر و تجزیہ کار کی پیش گوئیانہ امیدوں پہ ان کی تقرری سے پانی پھر گیا اس کے لیے ڈارک ہارس ہو گئے۔ جب میڈیا کو اندازہ ہو گیا کہ جنرل راحیل شریف کے عہدے میں توسیع نہیں ہو رہی، جب یہ افواہ بھی دم توڑ گئی کہ آرمی چیف کے عہدے کی مدت 3 برس سے بڑھا کے 4 برس کی جا رہی ہے تاکہ راحیل شریف 1 سال اور رہ سکیں، جب اس اندازے نے بھی کھڑکی سے کود کے خودکشی کر لی کہ جنرل صاحب کو ان کی بے پناہ قومی مقبولیت اور شاندار خدمات کے عوض فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے، اور جب یہ امید بھی نوزائیدگی میں مر گئی کہ سعودیوں نے جنرل شریف کو 34 رکنی مسلمان فوجی اتحاد کا سربراہ بننے کی پیشکش کی ہے، اور جب بعض اینکروں نے ٹی وی اسکرین سے کود کے جنرل صاحب کے پیر پکڑ کے رک جا او جانے والے رک جا گایا اور پھر بھی کوئی چمتکار نہ ہو سکا تو میڈیا پہ افسردگی سے چھا گئی، مگر ایک آدھ دن کے لیے۔ اور پھر یہ ادھیڑ بن شروع ہو گئی کہ چاروں امیدواروں میں سینئر کون ہے، حالانکہ چاروں کو ایک ساتھ ہی فوج میں کمیشن ملا اور 2-4 دن آگے پیچھے جوائننگ رپورٹ کے سبب سینیورٹی کا کوئی فرق اگر پیدا ہوا تھا بھی تو بال کی کھال کے برابر تھا، مگر پھر بھی اس نقطے پہ روزانہ شام 7 سے 12 بجائے جاتے رہے، کیونکہ روزنامہ نکالنا یا 24 گھنٹے کا نیوز چینل چلانا مذاق نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے 3 برس کے لیے میڈیا کے تجزیاتی تازیے ٹھنڈے ہو گئے؟ ارے نہیں صاحب، نئے آرمی چیف سے وزیر اعظم کی پہلی ملاقات کی تصویر سے ہی تفسیری دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ دونوں کے درمیان حائل میز خالی کیوں تھی؟ کیا نئے سپہ سالار کے آنے سے پہلے فائلیں دراز میں چھپا دی گئی تھیں؟ کم از کم ایک خالی صفحہ ہی میز پہ رکھ دیتے تاکہ یہ جتا سکتے کہ آج سے ہم دونوں ایک پیج پر ہیں۔ ملاقات کے دوران نواز شریف کا ایک ہاتھ اپنے گھٹنے پہ کیوں تھا؟ کیا وہ اسے لاشعوری طور پہ جنرل باجوا کا گھٹنا سمجھ رہے تھے؟ جنرل باجوا گود میں رکھی چھڑی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بار بار گھما کے وزیر اعظم کو کیا انکہا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی؟ تفصیلات میڈیا سے کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں امید فاضلی کے ایک شعر میں تحریف کرنے کو جی چاہ رہا ہے، چیف بنا کر سو مت جانا، میڈیا آخر میڈیا ہے۔
وسعت اللہ خان اور ان کی بات سے بات، اور اب سنیے سامعین کے خطوط اور ان کے جوابات پر مبنی فیچر۔ آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جمال، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے کوہاٹ سے، رحمت لاچی صاحب لکھتے ہیں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔
جی نہیں حضور، ہمیں قطن شکایت نہیں ہوگی، ویسے بھی خطوں کی یہ محفل تو آپ سامعین کی شکایات، مشورے اور تبصرے سننے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، تو کیا فرماتے لاچی صاحب؟
لکھتے ہیں، آپ تو بادشاہ لوگ ہیں، لندن میں بیٹھ کر بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں خبر کی تفصیل دیکھنے کے لیے bbcurdu.com پر آئیے، گویا آپ نے ہر گھر میں کمپیوٹر کی موجودگی فرض کر رکھی ہے۔ ویسے اگر چند گھرانوں میں کمپیوٹر موجود بھی ہے تو وہ بھی بجلی کے بغیر اسے کیسے چلا سکتے ہیں، اسی لیے تو عرض کیا ہے کہ اور عارف آگے کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں۔
جی ہاں، دکھائیے ذرا، یہاں پہ بجلی ہے نہ پانی، نہ ہی گیس کی روانی، کیا کیا ہم نے دل میں ٹھانی پر سرکار نے نہ مانی، ہر چیز کی گرانی پھر بھی دل ہے پاکستانی۔ واہ لاچی صاحب، آپ تو اچھے بھلے شاعر ہیں۔ ویسے لاچی صاحب، یہ لوڈ شیڈنگ تو اب کافی کم ہو گئی ہے۔
خط کے آخر میں لکھتے ہیں، صبح کی نشریات کو بند ہوئے مدت ہو گئی، لیکن دل ابھی تک نئی صورتحال کا عادی نہیں ہوا، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جہنما ہمیں لوٹا دیجیے، اس کے بغیر ہماری صبح ویران ہو چکی ہیں۔
جناب رحمت لاچی صاحب، جہانما بند کرنے سے پہلے بی بی سی نے ایک سروے کرایا تھا جس میں سامعین سے دریافت کیا گیا تھا کہ وہ کون سا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ اس جائزے سے پتہ چلا کہ صبح کی نشریات سننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اسی بنیاد پر جہانما کی نشریات بند کر دی گئیں اور تمام توجہ سامعین کے مقبول ترین پروگرام سیربین پہ مرکوز کر دی گئی۔
کابلی گیٹ گجرات سے شاکر تبسم لکھتے ہیں، میں آپ کی ریڈیو نشریات کا پرانا لسنر ہوں، لیکن چند روز سے میری ڈیوٹی کے اوقات بدل گئے ہیں اور عین سیربین کے وقت مجھے گھر سے آفس کے لیے روانہ ہونا پڑتا ہے۔ اس عظیم نقصان میں البتہ ایک چھوٹا سا فائدہ بھی پوشیدہ تھا، یعنی میں نے آپ کا ٹی وی والا سیربین دیکھنا شروع کر دیا ہے جو کہ میرے آفس ٹائم سے پہلے نشر ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم کی مدت میں آپ ساری دنیا کی سیر کرا دیتے ہیں، بلکہ سیر دکھا دیتے ہیں۔ آپ اتنی محنت سے جو رپورٹیں ٹی وی ناظرین کے لیے تیار کرتے ہیں، اپنے ریڈیو کے سامعین کو بھی ان سے مستفید ہونے کا موقع دیا کیجیے۔ مثلاً بلوچستان سے صبا اعتزاز کی شاندار رپورٹنگ۔
شاکر صاحب، آپ کی اس عمدہ نصیحت پہ پہلے ہی عمل جاری ہے۔ آپ چونکہ آج کل صرف ٹی وی کی نشریات دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کے علم میں نہیں کہ ٹی وی سیربین میں نشر ہونے والی ہر اہم رپورٹ کا صوتی روپ ہم ریڈیو پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بلوچستان میں تیار کی جانے والی جن رپورٹوں کو سراہا، وہ ٹی وی کے علاوہ ہمارے ریڈیو کے سیربین سے بھی نشر ہو چکی ہیں۔
خط کے آخر میں شاکر صاحب لکھتے ہیں، اگلے ماہ اردو کے معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن گجرات پنجاب سے ان کا جو خاص تعلق تھا، اس کا ذکر کبھی پڑھنے سننے میں نہیں آیا۔
گجرات کے ساتھ پنجاب کا اضافہ کر کے آپ نے اچھا کیا جناب، ورنہ فوراً خیال گاندھی جی والے گجرات کی طرف جاتا، یعنی کاٹیاوار کی طرف۔ تو کیا تعلق تھا منٹو کا ہمارے گجرات سے؟
شاکر صاحب لکھتے ہیں، گجرات میں دولے شاہ کے مزار پر چھوٹے سروں والے ذہنی طور پر اب نارمل بچے پائے جاتے ہیں جو عرف عام میں چوہے کہلاتے ہیں۔ مزار کے مجاور ان چوہوں کو سبز رنگ کے چولے پہنا کر گلی گلی لیے پھرتے ہیں اور ان کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔
ہاں، مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے دولے شاہ کے چوہوں سے متعلق بہت سی کہانیاں سنی تھیں۔ ان میں سب سے خوفناک افواہ یہ تھی کہ مجاور لوگ نوزائیدہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے سروں پہ لوہے کی ٹوپیاں چڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کا دماغ نشو و نما نہ پا سکے اور پھر ذہنی طور پہ معذور ان بچوں سے بھیک منگوائی جا سکے۔
حالانکہ سائنسی اور طبی نقطہ نظر سے یہ بات بالکل غلط ہے۔
جی ہاں، یہ تو ایک جینیاتی بیماری ہے جو کہ پیدائش کے وقت یا ابتدائی چند برسوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا ٹیکنیکل نام مائکروسیفیلی ہے اور اسے سمال ہیڈ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اس میں سر اور دماغ کا سائز بالکل چھوٹا رہ جاتا ہے اور بچہ ذہنی طور پہ معذور ہو جاتا ہے۔ لیکن زہا، اس سارے قصے کا سعادت حسن منٹو سے کیا تعلق؟
ہمارے گجرات کے سامنے شاکر تبسم لکھتے ہیں، پاکستان آنے کے بعد سعادت حسن منٹو نے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی شروع کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس کی پہلی انٹرنیشنل سٹوری انہی چوہوں کے بارے میں تھی۔ لیکن اس نیوز ایجنسی کا کیا ہوا اور دولے شاہ کے چوہوں کی سٹوری عالمی سطح پر کہاں تک پہنچی؟
شاکر صاحب، منٹو کو نیوز ایجنسی بنانے کا خیال ان چوہوں کو دیکھ کر ہی آیا تھا، لیکن نہ تو کبھی وہ نیوز ایجنسی وجود میں آئی اور نہ ہی چوہوں کی کہانی عالمی شہرت اختیار کر سکی۔ البتہ لوہے کی ٹوپیوں والی افواہ اتنی تیزی سے پھیلی کہ حکومت نے مداخلت کر کے 1969 میں دولے شاہ کے مزار کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا۔
اچھا عارف، یہ اگلا خط ہے اظہر حسین صاحب کا، جنہوں نے ملک بھر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے باقاعدہ ایک تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں ہر روز 30 افراد ٹریفک حادثات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جب تک ٹریفک پولیس کو ٹریفک سیفٹی کے جدید اصولوں سے روشناس نہیں کرایا جائے گا اور موٹر سائیکلیں اور کاریں استعمال کرنے والے لوگوں کو حفاظتی اصولوں کے بارے میں خصوصی تربیت نہیں دی جائے گی، حادثے کم نہیں ہوں گے۔
جی ہاں اظہر صاحب، ہمارے ڈرائیوروں، خاص طور پہ موٹر سائیکل چلانے والوں کی اکثریت کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا، گویا وہ کسی ابتدائی تربیت کے بغیر ہی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں حادثات کی روک تھام واقعی مشکل ہو جاتی ہے۔
سامعین، آپ بھی ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پہ تبصرہ کرنا چاہیں یا پروگراموں کی بہتری کے لیے تجاویز بھیجنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط اور ان کے جوابات لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سامعین کے خطوط اور ان کے جوابات پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ آئیے ایک مرتبہ پھر صوبہ بلوچستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک کلدم شدت پسند تنظیم سے تھا۔ کوئٹے سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
دونوں افراد کو ہلاک کرنے کا واقعہ ضلع مستونگ میں کانک قلعہ کے شوری میں پیش آیا۔ مستونگ میں انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ ان افراد کو مارے جانے کی اطلاع کے بعد جب لیویز فورس کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو انہیں وہاں سے دو افراد کی لاشیں ملیں۔ ان ذرائع کے مطابق مارے جانے والے دونوں افراد کی لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مستونگ منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ دونوں افراد کی شناخت ہوئی ہے جن کا تعلق ضلع مستونگ کے علاقے کنڈاؤ سے تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس علاقے میں کل عدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی پر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ اس کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دو شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اس کارروائی کے دوران ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا اور جائے وقوع سے افغان کرنسی بھی برآمد کی گئی۔ اگرچہ اس کارروائی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں افراد فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے اور ان کا تعلق ایک کلدم شدت پسند تنظیم سے تھا، لیکن آزاد ذرائع سے تاحال ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کسی شدت پسند تنظیم سے تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ مستونگ ضلع کوئٹہ سے متصل علاقہ ہے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے ضلع مستونگ میں بھی بدامنی کے واقعات کمی و بیشی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
آئیے یہاں دیکھتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی لیڈ خبر یعنی اس کی شہ سرخی کیا ہے۔ وہ ہے حلب کی، یعنی شام کے شہر حلب میں جو سرکاری افواج ہیں ان کو جو کامیابی ملی ہے، وہ اس خبر سے اس وقت ہماری ویب سائٹ لیڈ کر رہی ہے۔ اور پاکستانی فلم دوبارہ پھر سے کی کہانی اور پروڈکشن کے بارے میں فلم کے دو ہیرو عدیل حسین اور علی کاظمی کا ایک دلچسپ انٹرویو پروگرام میں آنے کو ہے۔ سیربین بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اگر آپ کو ہیرو کی تلاش ہے تو فلم دوبارہ پھر سے میں آپ کو ایک نہیں دو ملیں گے۔ اس فلم کی کہانی الجھی ہوئی محبتوں کو سلجھانے میں مصروف ہے، مگر ساتھ ساتھ دوستیاں بھی بکھیر جاتی ہے۔ مگر اصل زندگی میں لگتا ہے کہ عدیل حسین اور علی کاظمی کی دوستی خوب جم رہی ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے گفتگو کی۔
ہم چلے ہوا کے سنگ چومتے، اڑتی دو پتنگ جیسے سنگ ایسے اڑ چلے۔
عدیل حسین اور علی کاظمی، اس ہفتے آپ کی نئی فلم دوبارہ پھر سے ریلیز ہوئی۔ علی، آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کتنے نروس ہیں؟
شاید 11۔
11؟
جی بالکل، بیکاز اتنے سال کام کر لیا اور اب انتظار تھا کہ فلمیں بنیں گی اور اب جب بنی ہے تو خوشی بھی بہت زیادہ ہے۔
آپ ایسے کہہ رہے ہیں اتنے سال، جیسے کہ آپ کی عمر کوئی ہوگی 50-60 کی؟
نہیں، ویسے تو نہیں ہے،
40 تو ہو گئے ہو نا۔
40 کے بھی نہیں ہوا ابھی تک، 35 سال کی عمر ہے۔ لیکن ایز یو نو فیفی، آپ جانتی ہیں کہ بچپن سے ہی کر رہا ہوں یہ کام۔
ورثے میں ملا ہے آپ کو؟
بالکل،
کیونکہ راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی آپ کے پیرنٹس جو ہیں۔
نانی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جو لڑکی تمہیں برداشت کرتی ہے اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا۔
کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہاں نہیں، بڑی اچھی فلم ہے، لیکن یہ فلم تو ہمارے دل کی سچ مچ بہت قریب ہے۔
قربت کافی زیادہ ہے اس فلم
کی، بہت زیادہ ہے اس فلم سے ہمیں، اینڈ امیدیں ہیں اس فلم سے وابستہ، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فلم جو ہے آڈینس کو بھی پسند آئے گی۔
عدیل، آپ نروس ہیں اس فلم کے بارے میں؟
اگر میں بولوں نہیں ہوں تو بہت برا لگے گا نا، کم اکراس لگے گا، اوور کانفیڈنٹ کوکی گائے۔
تو ٹھیک ہے، شاید آپ ہیں، کانفیڈنٹ ہونا بری بات نہیں۔
فی الحال میں یقین کر لوں گا۔ سچ یہ ہے کہ آئی تھنک جب میں نے کام شروع کیا تھا، ہم لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اس وقت کچھ تھا نہیں، آئی مین ڈرامے بھی ہٹ نہیں ہو رہے تھے، تو میں بہت گریٹفل فیل کرتا رہا ہوں جب بھی میں نے کوئی کام کیا ہے، اینڈ اٹس ڈن ویل، اینڈ ناؤ تھرو ہومن جہاں ٹو فائنلی دوبارہ پھر سے۔ آئی تھنک میری خوشی بہت زیادہ ہے نروسنیس سے پہلے۔ آئی مین علی کی بات صحیح ہے، دس از اے گڈ ٹیم، और बहुत मेहनत से फिल्म बनी। लोगों की रिलेशनशिप्स कंटेम्प्रेरी हैं, असल हैं, कुछ हमें लग रहा है ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ।
इसमें बनावटी
चीजें आपको नजर नहीं आएंगी इस फिल्म में ज्यादा, हमारी स्टाइलिंग से लेके फिल्म की शॉट से लेके गानों से लेके लोग जो इस फिल्म में है, वी स्निफ्ड अ स्नैपशॉट ऑफ लाइफ।
काफी ग्लैमरस स्नैपशॉट है, मगर ये तो नहीं है कि लोग बस उठ के आ गए, खूबसूरती भी है।
यू विल बी सरप्राइज्ड, आई थिंक देयर इज सम फेयर शेयर ऑफ उठ के आना भी कहीं ना कहीं।
मेहरीन के टेलीविजन ड्रामों में तो रियलिटी की झलक बहुत ही नुमाया है, मगर फिल्म का क्राइटेरिया एक तरह से जरा फर्क हो जाता है।
इट्स हाई एस्थेटिक, मतलब एक एमी अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफर ने,
टू टाइम एमी अवार्ड विनिंग एंड्रियास बर्जेस,
उन्होंने ऑब्जेक्टिवली अंडर मेहरीन्स गाइडेंस पाकिस्तानी एक्टर्स को शूट किया। हमने मॉनिटर्स देखे तो हमने कहा वंडरफुल, यू नो जितने अच्छे विजुअल्स होते हैं उतना फिर एक्टर्स सटलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी।
एक अच्छा मिलाव है ऑफ कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग और स्टाइल प्लस बिल्कुल नेचुरल स्टोरी और नेचुरल किरदार, और कोई बर्गर माहौल भी नहीं है, कोई ये नहीं है कि सिर्फ अर्बन कूल लोगों के लिए है।
आई थिंक बर्गर तो टर्म ही अब आउटलॉ कर देना चाहिए।
आई थिंक आउटलॉ हो जाएगा,
इट्स बिकम अ सोशल न्यूसेंस रियली। मतलब जो चीज,
क्योंकि सक्सेसफुल पाकिस्तानी को दिखाना न्यूयॉर्क में एक बाहर की सेटिंग में हमने ऑलमोस्ट एक जिम्मेदारी समझी।
वैसे हमने इतना सक्सेसफुल पाकिस्तानी बोल दिया है, मतलब द रियली सक्सेसफुल एक्सपैट्स विल बी लाइक क्या हुआ, कितने पैसे कमा लिए आपके कैरेक्टर्स ने, क्या कर लिया, कौन सा तीर मार लिया भाई,
एक लाल गाड़ी
पनीर कैडिलैक में फिर लिए, बहुत सक्सेसफुल है।
सवाल पूछ लूं?
अरे आप भी
हैं? जी जी, मैं भी यहां हूं। मोहब्बत की रिलेशनशिप तो वैसे भी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है। अदील, आप क्या समझते हैं कि रिलेशनशिप्स क्यों इतनी उलझी हुई होती हैं जिंदगी में भी और सिनेमा में भी?
पता नहीं यार, शेरो शायरी पे बेस्ड है, पेंटिंग्स पे बेस्ड है, बहुत चीजें आपके ऊपर
हावी करती है जिंदगी, एंड आई लाइक दैट अबाउट लाइफ। क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव ना हो तो फिर जिंदगी तो बोरिंग होगी।
हाँ वो है, आई मीन दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ एक्चुअली, के थिंग्स are you know deep and complicated, but in stories हमारे पास option होता है कि हम उन्हें कितने layers में लेके चलें, और फिर individual directors और artists की sensibilities उन जिंदगियों को portray करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
Cinema के relationships के जरिए किरदार या कहानियों के through आप भी कुछ चीज सीखते हैं।
बिल्कुल होता है,
but अगर आप ना भी चाहें तो भी होता है।
The learning process is happening, वो हमेशा बात चल रही है, लेकिन उसको थोड़ा simplistically इंसान deal कर रहे हैं कि भाई ये मेरा काम है, मैंने इस character की जिंदगी निभानी, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है आप थोड़ा उसमें एम्बेड कर लें।
महरीन की जो सादगी और सिंपलिसिटी से कहानी को आगे लेके जाना है, लेकिन किरदार जो है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं।
मेरे ख्याल से महरीन की जो फिल्में या महरीन की जो ड्रामाई सीरियल होते हैं, ये लगते तो काफी सिंपल से हैं, मगर इनमें एक गहराई होती है जो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है।
आई विश जल्दी समझ आ जाए ताकि फिर महरीन को जरा कमर्शियली लोग अप्रिशिएट भी और करें।
मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऑडियंस को उल्लू ना समझे, हल्का ना ले,
आप उनको हल्का से ना थ्रो अराउंड किया गया हमारी इंडस्ट्री में मैसेज। और जब भी मैंने देखा है कि थोड़ी सी भी इनोवेशन हुई है लोगों ने तो अप्रिशिएट
बिल्कुल अप्रिशिएट। आई थिंक ये ऐसी एक मूवी होगी जो कि शायद हमारे सिनेमा में एक ऐसा जॉनर बनाए जो कि कमर्शियल आर्ट को साथ लेके चले।
बिल्कुल
अदील, मेरा ख्याल है कि आपके पास जिस किस्म के रोल आए हैं वो होते हैं जरा कॉम्प्लेक्स, स्पेशली ऑन नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी।
अच्छी बात तो ये है कि मुझे एक बैचलर का पार्ट प्ले करने को मिला, वुमन, जहां मैं वाज स्टूडेंट। ये जरा इंटरेस्टिंग था बिकॉज़ एक आई गेस लेट 20s या अर्ली 30s का आदमी होगा।
अच्छा,
जो मेरा कैरेक्टर
है। तो अदील, आपको बैचलर होना पसंद है?
मुझे
इस तरह जो पूछ रहे हैं,
नहीं नहीं बहुत अच्छी तरह पूछा है उन्होंने, मैं बड़ा तारीफ करता हूँ उनकी। वैसे जिंदगी में तो आई जस्ट बिलीव कि इंसान को अपने ही हैज़ टू हैव अ सेंस ऑफ कि उसके दिल में उसके दिमाग में क्या हो। अगर उसकी जिंदगी नेचुरली एक बैचलर के कोर्स में तो है, तभी वो मैजिक होगा कि आपको मोहब्बत होगी। लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत पे ऑब्सेस करते हैं तो वो फिर नहीं होती। अब आप बैठे रहते हैं,
आपको अदील मोहब्बत होती है?
मुझे हुई है बिल्कुल, मतलब मैं
अली आप क्यों जवाब दे रहे हैं मोहब्बत उन्होंने किया, जवाब आप दे रहे हैं,
वो डिफेंसिव हो रहा है अपने
दोस्त के लिए। मुझे स्टैंड अप करना
नहीं, आई वुड नॉट बी इन दिस वर्क। अगर मोहब्बत नहीं हुई होती या मोहब्बत की थोड़ी बहुत समझ नहीं होती तो मैं इस काम को आप कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इसमें इतनी इंटीमेसी, इतनी क्लोजनेस इन्वॉल्वड है, चाहे आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करें, इन द एंड यू आर वर्किंग विद योर को एक्टर्स, एंड
इसीलिए सेट पे बहुत रोमांस शुरू हो जाते हैं।
खैर, इस सेट پہ تو ہمیں اس طرح کام کروایا ہے. I mean, یہ بھی میں لوگوں کو بتا دوں کہ اتنا بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے کہ ایک امریکن کرو جس طرح ہمیں سین سے 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے مارک پہ لے جاتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا آس پاس باتیں کرنے کے لیے. ہمیں کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اور ٹیلی ویژن میں لوگ کہتے تھے ارے آپ سین ریڈی ہے, ہاں آ رہے ہیں چائے ختم کر لی. آپ کو وہ خاموشی مل رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ارے دیٹ ٹائم ہیز کم, یہ 2-3 ٹیکس ہیں. میری تو مڈل پرسنالٹی آ جاتی ہے, ایک آدھا میں آدھا کیریکٹر
حماد
فنکشنل فار دا سیٹ, اس لیے میں بھاگتا ہوں کیمروں سے اس وقت. مجھے عجیب سا لگتا ہے, آئی فیل دیٹس اے ونریبل اسپیس جہاں آج کل سوشل میڈیا چھلانگیں مار کے رائٹ ان یور فیس.
لیکن جب تک آپ خود کو ونریبل نہیں کریں گے تو آپ کسی کردار میں کیسے ڈوبیں گے؟
اسینشلی پروسیس میں بہت ونریبلٹی ہے اگر آپ اسے صحیح طرح ایکزیکیوٹ کریں گے. اگر سچے
دل سے آپ اپنے آرٹ کو آگے لے کے چلیں تو ضرور اس میں ونریبلٹی آئے گی, کیونکہ آپ سچائی کو اگر دکھانا چاہتے پردے پر.
آپ دونوں ہماری نئی نسل کے ہیروز جو ہیں, جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہیرو کیا چیز ہے اور ایک مرد ہونا کیا چیز ہے اور whether men are in touch with their feminine side or not.
You know, this is a human question, it's not a gender question. کچھ ظلم ہوتے ہیں جو کسی جینڈر کے ساتھ زیادہ ہو رہتے ہیں, سوشل وہ چیز ہے, ضروری ہے اس کو روٹ آؤٹ کرنا, اس کو ٹینشن دینا. لیکن اسینشلی ایٹ دا ہیومن لیول انسان ہونے کی حیثیت سے کون کہہ سکتا ہے کہ یو نو ایک عورت میں کتنی سمجھ ہے اباؤٹ میل اسپیکٹس اور ایک مرد میں کتنی سمجھ ہے فیمیل اسپیکٹس, اتنا انڈیویجول سوال ہے. پر اسٹوری پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کسی فلم کی اسٹوری میں ضرورت ہے کہ ہیرو کو کچھ فیمینن چیزیں سمجھ آئیں جو بھی فیمینن چیزیں ہوتی ہیں,
مگر فیمینن جو کہلائی جاتی ہیں. جیسے عدیل آپ مجھے بتائیں کہ ڈو یو ریمبر کہ وین یو لاسٹ کرائیڈ؟
آف کورس یسٹرڈے.
ہاں, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ مرد روتے نہیں,
کسی صدی نہیں روتے اور بیوقوف ہوتے ہیں وہ, اینڈ میں ان کو دل کے مسئلے ہوتے ہیں, دماغ کے مسئلے ہوتے ہیں.
عدیل آپ کو کس نے رلایا؟
اچھا سوال ہے, انپرڈکٹیبل ہوگا اس کا جواب. خواتین ایسی کوئی چیز نہیں ہے, میں بہت اپنے کام سے جڑا انسان ہوں, تو جب مجھے کام کے حساب سے کوئی بھی چیز فرسٹریٹ کرتی ہے بہت زیادہ تو میں اس کو کافی پرسنلی لیتا ہوں, ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے.
مطلب حریم یا سنم نے آپ کو نہیں رلایا؟
نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں, اتنا آسان تھوڑی ہے. 6-8 لڑکیاں تو لگتی ہیں مجھے ایک کو ایک آنسو گرانے کے لیے.
اچھا, یہ آپ اپنی لو لائف کے بارے میں بات کر رہے تھے؟
یہ میں صرف علی, اسے میں علی کو ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا, آپ میرے اس کمنٹ کو معاف کر دیں, ہنس گیا علی.
کس چیز پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں؟ کوئی ایسے سوشل کازز ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہوں؟
میں اپنی اسکرپٹس اور اپنے ڈائریکٹوریل کام جو میں ڈیولپ کر رہا ہوں اور جس قسم کی کہانیوں کا میں حصہ بن رہا ہوں کام کے تھرو از پرائمری فار می. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نون ایز این ایکٹیوسٹ, آئی وانٹ ٹو بی نون ایز اے اسٹوری ٹیلر. بٹ آج کل لوگ بہت آپ کو ہائی جیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ارے اگر آپ نے بولا نہیں اس کا مطلب آپ کو پرواہ نہیں. تو نارمل اسمپشن یہ ہو گئی ہے کہ اگر اپلوڈ نہیں کیا تو آپ کا دل ہی نہیں ہے, یعنی کہ اگر میں نے عید مبارک وش نہیں کیا تو بس میں کمرے میں بیٹھا اکیلے کڑ رہا ہوں اور نفرت میں جی رہا ہوں.
علی, آپ نے تو پاکستان میں بھی کام کیا ہے مگر آپ نے باہر ملک میں زیادہ کام کیا ہے, ایک تو بیبا بوائز آپ نے کی مگر آپ کے اور بھی پروجیکٹس ہیں.
جی بالکل, 8 سال ہو گئے ہیں ٹورانٹو میں, وہاں ڈراما اسکول کے بعد کافی پاپڑ بیلتے ویلتے گتے کراتے.
ٹورانٹو کے پاپڑ
کافی مزیدار رہے, کافی دھکے کھائے, لیکن دھکوں کے بعد ہی انسان کچھ نئی چیز سیکھتا ہے. I've been on about 20 Canadian and American TV series. Angelina Jolie کی پروڈیوسڈ ایک مووی ہے called The Breadwinner, which is an animated feature film.
Angelina Jolie سے ملے آپ؟
Unfortunately ابھی تک تو نہیں ملا, انشاءاللہ جب اگلے سال فلم نکلے گی تو کوشش یہی ہے کہ ان سے ضرور ملاقات ہو.
لیکن میں دیکھ سکتا ہوں علی کی enthusiasm in relation to meeting Angelina Jolie.
بالکل,
میری بتیسی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئی,
کمرہ بھر چکا ہے. آپ
کو فرق لگتا ہے جب آپ یہاں کام کرتے ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں؟
وہاں پہ ٹیکنیکل کام بس زیادہ ہے, ہمارے یہاں را ٹیلنٹ اور وہ جو ڈرائیو ہے, جو پیشن ہے اور اسٹوریز اور وہ ساری چیزیں ہیں, بس صرف ان کو ساتھ جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے وہاں پہ.
اور بس تھوڑی سینس آف ریسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے, فوراً غلطی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا ہے where the ball is dropped.
اگر آپ کانٹریکٹ میں اگر آپ زیادہ لیٹ ہوئے آپ کو پینلٹی ملتی ہے بھائی. پروفیشنلزم بس زیادہ ہے کیونکہ ہمارے جو کام ہے یہ آرٹ بنانے کا, فلم بنانے کا, ٹی وی بنانے کا جو کام ہے وہ پورا ایک ٹیم ورک سے جڑا ہوا ہے.
اب آپ اتنی سیریس باتیں کر رہے ہیں کہ میں ایک بالکل آخر میں جا کے ایک ایسا سوال پوچھتی ہوں جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک ٹی شرٹ پہنا ہوتا جس پہ آپ سلوگن آپ نے خود چوز کیا ہوتا, کیا لکھا ہوتا آپ کی ٹی شرٹ؟
ارے بہت سے سوال ہیں, اس شو سے جا کے آپ کو ایس ایم ایس کریں گے
ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی تو سننا چاہیں گے.
میں یہ ٹی شرٹ بنواؤں گا ابھی یہاں سے نکل کے. پاسبلٹیز آر اینڈلیس, دیٹ ول بی مائی سلوگن. ہاں
چلیں, اگر سمپل ہو تو پیچھے لکھا ہو میں ان تمام خوبصورت لوگوں کے ساتھ پھر کام کرنا چاہتا ہوں اور ڈھانسو چیز بنانا چاہتا ہوں.
آئی ہوپ کہ آپ کے والد راحت کاظمی جو ہیں وہ یہ لفظ اپریشیٹ کریں گے.
آئی ہوپ ڈھانسو
دل کی رہ گئی دوبارہ پھر سے بن گئی.
حال ہی میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم دوبارہ پھر سے، فلم کے ہیرو عدیل حسین اور علی کاظمی سے یہ انٹرویو کیا فیفی ہارون نے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے عمر آفریدی۔ اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق، جبکہ یہاں لندن میں یہ فرائض انجام دے رہی تھیں سوزین لین۔ یہاں مجھے یعنی حسین عسکری کو اجازت دیجیے، اور سیربین کے اختتام سے پہلے خبروں کا خلاصہ سنیے فرحت جاوید سے۔
برطانوی تنظیم دی ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن نے برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد نفرت پر مبنی جرائم اور نسلی امتیاز میں اضافے کا انکشاف کیا ہے۔ شام میں حکومتی فورسز نے مشرقی حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول دو اہم قصبوں کا قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ شہریوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری ہے۔ یوگنڈا میں سیکیورٹی فورسز اور ایک علیحدگی پسند گروہ کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 55 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈین وزیراعظم نریندر مودی نے نوٹوں پر پابندی کے بعد کہا ہے کہ شہری کیش رقم استعمال کرنے کی بجائے آن لائن بینکنگ کے طریقے اپنائیں۔ جنوبی افغانستان کے صوبے ہلمند کے گورنر نے طالبان قیادت کی افغانستان میں موجودگی کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ کیوبا میں سابق صدر فیڈل کاسترو کے انتقال کے بعد نوروزہ سوگ کا اعلان آغاز پیر کو ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔